بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 نومبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی روشنی میں احکام جمعہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ جمعہ کا مطالعہ گزشتہ کئی اجتماعات جمعہ سے چل رہا ہے. کل 2 رکوعوں کی سورت ہے، 11 آیات ہیں. پہلا رکوع طویل تر ہے، اس کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. 8 آیات پر مشتمل ہے پہلا رکوع. دوسرا رکوع جس کی ابھی تلاوت میں نے کی ہے، یہ 3 آیات ہیں، مختصر رکوع ہے. اسی میں جمعے کے بارے میں احکامات آئے واضح طور پر، اور اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الجمعہ ہے. ویسے قرآن مجید کی سورتوں کے جو نام ہیں وہ اکثر و بیشتر ان کی حیثیت محض علامتی ہے، سمبولک، اس لیے کہ ایک ایک سورت جو ہے وہ علم و حکمت کا ایک بڑا خزانہ ہے، اور ہمہ پہلو اس کے اندر رہنمائی اور ہدایت ہے. تو کوئی ایک عنوان تجویز کرنا وہ شاید ممکن بھی نہیں ہے، اور عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ صرف نشانی کے طور پر ایک نام اختیار کر لیا گیا، جس کی سب سے بڑی مثال سورہ بقرہ ہے، 2.5 پاروں پر محیط سورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اعتبار سے قرآن کی عظیم ترین سورت قرار دیا، طوالت کے اعتبار سے بھی، اپنے مضامین کے اعتبار سے. لیکن نام کیا ہے؟ البقرہ، گائے. بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات میں ایک جگہ، ایک واقعے میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کے حوالے سے لفظ بقرہ آیا، وہی سورت کا عنوان بن گیا. تو یہ علامتی. اسی طرح کا معاملہ اگلی سورت سورہ آل عمران، 1.5 پارے پر محیط سورت، اور اس میں اصل مضمون جو سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا وہ تو غزوہ احد کے حالات تھے، لیکن نام کیا؟ آل عمران. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ ایک جگہ یہ لفظ آیا تھا، اسی کو علامت بنا دی. سورہ نساء، سورہ مائدہ. سورہ مائدہ میں بھی اصل مضمون تو ہے وہ شریعت، شریعت کا نفاذ، شریعت کی تکمیل، شریعت کی اہمیت، لیکن نام مائدہ ہے. اس میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہی کس سے، نصارہ کی تاریخ سے ایک واقعہ، اس میں ذکر دسترخوان کا ہے، مائدہ کا ہے. تو بالعموم قرآن مجید کی سورتوں کے جو نام ہیں وہ علامتی ہیں، لیکن کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو نام ہے وہی سورت کا موضوع بھی ہے. چھوٹی سورتوں میں اس کا زیادہ امکان، بارکیف یہ سورہ جمعہ جو ہے یہ ان ایکسیپشن میں سے ہے کہ دوسرا رکوع تو ہے ہی جمعے کے احکام پر مشتمل، تاکید جمعہ، جمعے کی اہمیت اور جمعے کے احکام، اور پہلا رکوع جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ظاہراً اس کا جمعے سے تعلق نہیں ہے لیکن بہت گہرا تعلق ہے. یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ ہمارے دین میں جو احکامات آئے ہیں اکثر و بیشتر ان کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اکثر و بیشتر لازم نہیں ہے کہ ہر چیز کی حکمت بیان کی جائے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب معلوم ہو کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا فرمان ہے، تو بس اپنی عقل کو رکھے ایک طرف. اگر عقل کو حاکم بنایا تو قدم قدم پر رکاوٹ آئے گی، انسان ہدایت کے رستے سے اتر جائے گا، پٹڑی سے اترے گا. اسلام تو ٹوٹل سرنڈر کا نام ہے، اطاعت بھی اللہ کے لیے، اپنی ذات کی بھی نفی کرو، اپنی انا کی بھی نفی کرو، اپنی عقل کی بھی نفی کرو. یہ اسلام. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا. اب عید الاضحیٰ قریب ہے، اور نہ حضرت اسماعیل نے پوچھا، اور وہاں الفاظ کیا ہیں، فلما اسلما، جب دونوں نے سر جھکا دیا، اسلام کی روش اختیار کی، اللہ کا حکم آ گیا، سر جھکا دیا. حکمت علت سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بحث نہیں. لیکن بہت سے معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ حکم بھی دیا گیا اور حکمت اور علت بھی بیان کی گئی. ابھی روزے کے احکامات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ یہ عبادت فرض کی گئی تھی پچھلی امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، ایمانیات کی تازگی کے لیے. دنیا کی مصروفیات میں گم ہو جاتے ہو، اس گمشدگی سے دوبارہ حاضری کی کیفیت، اس کے لیے نماز جو ہے پنج وقتہ نماز، پانچ مرتبہ نکلو اس مصروفیت سے. لیکن جمعے کی احکام جو ہیں وہ تو آ رہے ہیں، بظاہر حکمت کا ذکر نہیں ہے، وہ حکمت مخفی ہے. یہاں پہلا پورا رکوع جو ہے وہ اصل میں اس کی حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کے ذریعے تزکیہ، پھر احکام، شرعی احکام، ان کی تعلیم اور حکمت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ قرآن ہی کے گرد گھومتی ہیں. آپ نے قرآن کے ذریعے وہ حزب اللہ پیدا کی ہے، وہ کہ جن میں سے ایک ایک شخص ہزار پر بھاری تھا، جنہیں دنیا کے مقابلے میں موت زیادہ عزیز تھی، جن کے دلوں سے گناہ اور معصیت کی طرف رجحان ہی ختم ہو گیا تھا. یہ کہاں سے وجود میں آئے تھے؟ یہ قرآنی تعلیم کا ذکر معجزہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض تھا. اب اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، تعلیم قرآن کے لیے، یہ ہے نظام جمعہ. قیامت تک یہ نظام جاری رہے، امت اس سے استفادہ کرتی رہے، اس کے لیے ایک نظام تشکیل دیا گیا. اور دیکھیے کتنا عظیم نظام ہے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی. اسی نسبت سے اگرچہ آج کل وہ روح، جمعے کی اصل روح جو ہے غائب ہے، مفقود ہے. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. تو رسم جمعہ تو ہے، لوگ آتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ عربی خطبہ اصل اہمیت کا ہے، بس بھاگ دوڑ کر کے اس میں پہنچ جاؤ. لیکن اہتمام پھر بھی کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نہا دھو کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، بھاگیں. ایک نظام تو ہے لیکن وہ روح غائب ہے. اس لیے کہ اصل مقصد تھا تعلیم قرآن. یہ تعلیم بالغان کا ایک نظام ہے، ہر ہفتے آؤ اور دین سیکھو اور قرآن مجید اس کا مرکز و محور ہو. یہ عظیم نظام آپ کو معلوم ہے، بہت سی جماعتیں اس وقت دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، کوئی سیاست کے نام پر ہیں. ایک ایک جلسہ کرنا ہو، اجتماع کرنا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، پبلسٹی کرنی پڑتی ہے، ورکرز جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں. یہاں ہر ہفتے آپ دیکھیے مسجد کے اندر لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. یہ وہ نظام، کھنڈر بتا رہے ہیں، عمارت عظیم تھی، لیکن اصل مقصد وہ ہے جو پہلے رکوع میں سامنے آ گیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پہلے رکوع میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ رشتہ کمزور ہو گیا، اس کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، تو پھر امت کی حیثیت وہ ہو جائے گی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. پھر تو ایک گدا ہے جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. بنی اسرائیل کے لیے مثال آئی اور ہمارے لیے گویا کہ آنکھیں کھول دی گئیں کہ اگر یہی طرز عمل تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اختیار کیا جو یہود نے، بنی اسرائیل نے تورات کے ساتھ رکھا تھا، تو پھر یہ مثال موجود ہے. اللہ کے ہاں یہ مقام ہوگا اور دنیا میں کیا حیثیت ہوگی؟ دنیا میں انتہائی کمزور اور لاچار ہو جاؤ گے، موت کا خوف تمہارے اندر آ جائے گا، بزدلی، کم ہمتی، لاچاری، بے بسی. یہ ہے کہ جو یہود کے ساتھ بھی ہوا یہی تمہارے ساتھ ہوگا، اور آج ہمارے ساتھ وہی ہو رہا. 160 کروڑ ہیں آج کل. عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی بار بار سیمینار بھی ہوتے ہیں، کوئی فورم بھی ہو رہا ہے، کوئی پروگرام بھی ہو رہا ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، حقیقت ہے. میں نے بہت پہلے ہی مثال دی تھی کہ ایک خاتون کی پکار پر دربار خلافت سے جو ہے وہ فوج بھیجی گئی ہے، محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان مجاہد اور اس کے ساتھ رضاکار فوج بھیجی گئی، اور انہوں نے مجرموں کو وہ عبرتناک سزا دی کہ پوری دنیا کے لیے ایک نشان عبرت بن گیا. ایک وقت وہ تھا. اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں دور خلافت کے. یہ ایک واقعہ کیونکہ ہماری سرزمین سے متعلق ہے اس لیے ہمیں زیادہ یاد ہے، ایک سے زائد واقعات. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت امت تعداد میں اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، 160 کروڑ آج ہیں، 57 اسلامی ملک ہیں، بالکل ہیلپ لیس، بے بس، مجبور، لاچار. اور اس سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں، تبصر و استہزاء کے مختلف انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ تو یاد رہ گیا کہ قرآن مجید کو جلانے کا اعلان کیا تھا پادری نے، یہ بھول گئے ہیں کہ گوانٹینامو بے کے اندر اور بگرام ایئر بیس کے اوپر اور ابو غریب کی جیل میں قرآن مجید کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا امریکی درندوں نے، یہ ہمیں بھول گیا. لیکن ہم پھر ان کے غلام، ان کی چاکری کر رہے ہیں، انہی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہاں بس ہمیں کچھ ٹکے چاہیے، کچھ ڈالرز چاہیے، لیکن وہ بھی اتنا وہ حساب کتاب سے دیتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں مجبور ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی ایس ٹی جو ہے وہ نافذ ہو کر رہا، جسے سب کہہ رہے ہیں کہ اب مہنگائی کا سونامی آئے گا. سونامی تو پہلے بھی کئی آئے ہیں، اب لفظ سونامی بھی کم پڑ رہا ہے، اس سے شاید کوئی بڑا لفظ لانا پڑے گا. لیکن کیا ہے اصل معاملہ؟ کیا ہے؟ بے بس، لاچار، ہیلپ لیس. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور پاکستان ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک، اور پھر اس طرح ذلیل و خوار ہو رہا ہے. اصل سبب اس کتاب کے ساتھ اور دین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کا کمزور پڑ جانا، دین کے ساتھ بے وفائی، غداری، دنیا پرستی، دولت پرستی، اسی کو اپنا دین اور ایمان بنا لینا. اور یہ تب ہوتا ہے جب کتاب کے ساتھ امت کا تعلق کمزور پڑ جائے، اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نظام تھا نظام جمعہ کا. اب جمعہ کا نظام ہے لیکن کتاب کی تعلیم نہیں ہے. جب امتوں میں زوال آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. دنیا بھر کے قصے کہانیاں ہوں گی, وہ کرامات انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے, فرقے وارانہ معاملات چل رہے ہیں, اپنے مسلک کی برتری جو ہے اس کے لیے دھواں دھار تقریریں ہو رہی ہیں, اور مست رکھو ذکر و صبح خانقاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, اور تسلی دو کہ کوئی نہ کوئی بچا لے گا, سب بخشے بخشائے ہیں, جس غلط رستے پر چل رہے ہو یہی صحیح رستہ ہے. ہمارا جو ہے پیٹ, اس کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, ہمیں ملتا رہے کچھ تو بس سب ٹھیک ہے. یہ کچھ ہو رہا ہے دین کے نام پر ہو رہا ہے. اصل میں یہ تھا تعلیم قرآن کے ذریعہ. اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے تھے. یعنی خطبہ اصل میں تو یہ ایک ہی مجلس ہے, ایک ہی خطاب بھی ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا. یجلس بینہما, دونوں کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے. وہ بیٹھنا کتنی دیر کا ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جتنا قل ہو اللہ احد یہ سورت پڑھ لی یا تین آیات پڑھ لی, اتنی دیر کے لیے آپ بیٹھتے تھے. یعنی ایک تو معمول تھا کہ خطبہ کھڑے ہو کر, درمیان میں پھر بیٹھنا. کرتے کیا تھے؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس, قرآن کی تلاوت آیات قرآنی پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت اور وعظ فرماتے تھے. یہ ہے اصل مقصد. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, اہل ایمان جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, تو دوڑو ڈبکو اللہ کی یاد کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف. جمعے کا جو نظام ہے ہمارے ہاں, ظاہر بات تو قرآن مجید نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں دی کہ وہ وقت کون سا ہوگا. یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, آپ نے معین فرما دیا. جمعے کا وقت وہی ہے کہ جو ظہر کا وقت, زوال سورج کے زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ظہر کا وقت مختلف جو بھی ہیں ہماری فقی مسالک ان میں اس میں تھوڑا اختلاف ہے, لیکن ظہر کے وقت تک جو ہے یہ وقت ہے, اور ظہر ہی کی نماز کے قائم مقام ہے جمعے کی نماز. اب یہ تفصیلات یہاں پر نہیں ہے, یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوں, یہ پوری امت کا اس پر عمل ہے. تو اذا نودی للصلاۃ, جب نماز کے لیے پکارا جائے, می یوم الجمعہ جمعے کے دن, جمعے کے دن تو ہر نماز کے لیے پکارا جاتا ہے, فجر کو بھی, ظہر کو بھی, عصر کو بھی, مغرب کو بھی, عشاء کو بھی, لیکن اب سب کو معلوم ہے کہ یہاں مراد ہے جمعے کی نماز کے لیے. فاسعوا الى ذکر اللہ, تو لبکو اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع, یہاں فاسعوا کے اندر جو ہے لفظی ترجمہ تو ہوگا دوڑو, سعی, سعی بین الصفا والمروہ. آپ کو معلوم ہو سعی کے اثر میں تو دوڑ ہی ہے ایک طرح کی, درمیان میں کچھ حصے میں تو باقاعدہ دوڑنا بھی ہے, تو سعی ہے کسی چیز کے لیے جلدی سے پہنچنے کی کوشش. فاسعوا الى ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف. اب ذکر سے مراد ویسے تو کوئی بھی ذکر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, پھر خود نماز ذکر ہے, لیکن سیاق و سباق سے جو معلوم ہو رہا ہے یہاں ذکر سے مراد وہ خطبہ جمعہ ہے, جس نے ظہر کی نماز کو جمعے کی نماز بنایا. ورنہ تو اس وقت بھی ظہر کی نماز ہوتی ہے, چار رکعتیں آپ پڑھتے ہیں فرض, وہ چار فرض گھٹا کر دو کر دیے, لیکن اصل فرق کیا ہے؟ اس میں خطبہ اضافی ہے جو اور نمازوں کے ساتھ نہیں. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے وہ خطبہ جمعہ ہے, اسی کو کہا ذکر اللہ. ف بس آؤ الا ذکر اللہ, تو لب کو اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف, یعنی اب خطبے کو سننے کے لیے فوراً بھاگو, دوڑ دھوپ کرو. سب سے بہتر لفظ لب کو, یعنی عجلت میں پہنچنے کی کوشش کرو, سارے کام چھوڑ دو. وزر البیع, چھوڑ دو بیع و شرا یعنی تجارت لین دین, کوئی بزنس. اس وقت میں جمعے کی اذان کے بعد سے لے کر نماز کے اختتام تک کسی قسم کا کوئی بزنس, کوئی تجارت, اس کی اجازت نہیں ہے, حرام. اور اسی پر قیاس کیا ائمہ نے یہ بھی کہ اور بھی جو مصروفیات ہیں دنیاوی ان کو چھوڑنا لازم. تجارتی مصروفیات, اپنی کمائی کے لیے دوڑ دھوپ پر بھاگ دوڑ, وہ تو ہے ہی حرام. یہاں تک بھی کہا گیا کہ کوئی شخص اس نے جمعے کی اذان سن لی اور آنا سو رہا ہے تو یہ بھی اسی کے حکم میں آئے گا. اس وقت یہ سونا کا وقت نہیں ہے, لب کو اللہ کی یاد دوڑو. تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی محروم نہ رہے. کون لوگ ہیں جو اس سے بری ہیں, ایگزیمپٹڈ ہیں؟ غلام کو بری کیا گیا, عورتوں پر لازم نہیں ہے, چھوٹے بچوں پر لازم نہیں ہے, لیکن ہر عاقل بالغ مرد اس پر لازم ہے. جمعے کے لیے پہنچنا, اچھا بیمار کے اندر بھی تفصیل آئی ہے کہ اگر کوئی شخص خود چل کر مسجد نہ جا سکتا ہو, اتنا بیمار ہو, لیکن سواری پر سوار ہو کر پہنچ سکتا ہو, تو اسے پہنچنا ہوگا. یہ ہے جمعے کی اہمیت. بس آؤ الا ذکر اللہ وذر البیع, باقی سارے کام چھوڑو. اور وہ کام اگر تم کر رہے ہو, تجارت لین دین, اپنی جگہ یہ بہت ہی پسندیدہ کام ہے. التاجر الصدوق الامین جو کہا گیا کہ وہ تاجر جو سچا بھی ہے, امانت دار بھی ہے, اس کا مقام تو انبیاء کے ساتھ ہے, لیکن اس وقت یہ تجارت حرام, یہ وقت ہے ہی نہیں اس کام کے لیے. اور یہاں یہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ یہ تو ابھی اس اللہ تعالی نے اس امت کے ساتھ خصوصی رعایت برتی ہے, نرمی ہے اللہ کی طرف سے. یرید اللہ بکم الیسر, سابقہ امت بنی اسرائیل ان کے لیے ہفتے کا پورا دن یہی حکم تھا, ہر نوع کی تجارت لین دین دنیاوی فائدے کے لیے بھاگ دوڑ معاش کی حرام, اور سارا دن اسی کام کے لیے اللہ سے لو لگاؤ اور اللہ کی کتاب پڑھو اور ذکر کرو اللہ کا, یہ اس کے لیے فارغ. لیکن اس امت میں جو خصوصی رعایات ہیں ان میں سے ایک رعایت یہ بھی ہے, وقت اتنا ہی ہے, اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کے اختتام تک. اس میں اذان کے حوالے سے بھی لوگوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ایک ہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مدینہ کی آبادی پھیل گئی تو پھر دوسری اذان کا بھی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو بروقت پتہ چل سکے اور دور سے آنے والے بھی پہنچ سکے. تو اصولی طور پر تو فقہا یہی کہتے ہیں کہ وہ اذان جس کے ساتھ ہی پھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے, اصل میں اس کے بعد ہے کاروبار حرام, یہ تو قطعی طور پر ہے. لیکن ضمنی طور پر پہلی اذان کے بعد بھی وہ حرمت شروع ہو جاتی ہے, قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کا عکس موجود ہے وہاں. پہلی ہی اذان کے ساتھ ہر قسم کے کام چھوڑ دینا, اسی میں عافیت ہے, تبھی آپ پہنچ سکیں گے. لیکن حکم قطعی جو ہے اس کا جو ہے اس کا اطلاق ہوگا جمعے کی دوسری اذان پر فقہا کے نزدیک. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یہ خاص طور پر جو لوگ تاجر ہیں, دکاندار ہیں, بزنس کرتے ہیں, انہیں معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت گاہک جو ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو گئے, اب ادھر اذان ہو گئی ہے فوراً بند. دنیاوی اعتبار سے خسارہ ہے، نقصان ہے. اب ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصور نہیں تھا کہ مسلمان اس پر عمل نہ کریں. ہاں کوئی غیر مسلم کسی نے دکان بنائی ہے تو وہ اس کا معاملہ الگ ہو سکتا ہے، مسلمان تو عمل کرے گا. اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کوئی غیر مسلم ہے، اس کی دکان کھلی ہوئی ہے اور وہاں کاروبار ہو رہا ہے، تو رال تو ٹپکے گی اس کی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، حقیقی اعتبار سے جان لو یہ بہتر ہے طرز عمل، کہ سب کچھ چھوڑو اور اس خطبے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو اس میں خیر ہے، جو اس میں برکت ہے، جو اس کی افادیت ہے، اس کو تم نہیں سمجھ رہے، وہ بہت تمہارے لیے افادیت کی حامل ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، اب منتشر ہو جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی وہ حکم کہ اب سب کچھ چھوڑ کر متوجہ ہو جاؤ، اور اس کی نسبت سے یہ کہ اس وقت میں کاروبار دنیاوی حرام ہے، یہ حکم رہے گا نماز کے اختتام تک. نماز ختم ہوئی تو پابندی بھی ختم. فانتشروا فی الارض، اگرچہ صیغہ امر کا ہے، تو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تلاش معاش کے لیے جو بھاگ دوڑ کرنی ہے کرو. صیغہ امر کا ہے، لیکن تمام مفسرین، تمام علماء کے نزدیک یہاں اصل میں استحباب ہے. یعنی اب کوئی شخص چاہے تو وہ چلا جائے، کوئی مسجد میں بیٹھا رہا ہے تو یہ تو نہیں کہ پابندی ہے کہ نہیں اب نکلنا ہے، بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، شام تک بیٹھے. کوئی اب اپنی تجارت اور بزنس بعد میں نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی اجازت ہے. لیکن یہاں پر الفاظ ظاہر رکھتے ہیں کہ اب نکلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، گویا اس کی اجازت ہے. اس میں اب کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں. چنانچہ اسی نسبت سے یہ جو ہفتے وار چھٹی کا تصور ہے تعطیل کا، اصل میں تو آیا ہے یورپ سے اور عیسائیوں سے. اتوار کی چھٹی ان کے ہاں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں کائنات بنائی، پیدا کی، ساتویں دن آرام کیا. تو ایک دن، چھ دن کام کرو، ایک دن آرام کرو. یہ تصور وہاں سے آیا. اسلام میں ایز سچ کوئی تعطیل کا تصور نہیں ہے، آپ کر لیں تو الگ بات ہے، ممانعت بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک تعطیل لازم ہو، پچھلے دنوں یہ ڈبیٹ چلتی رہی ہے ایک عرصے تک کہ چھٹی ہو تو جمعے کی ہو، اور یہ بات صحیح ہے. اگر کوئی چھٹی کا دن مسلمانوں کے لیے بنتا ہے تو وہ جمعے کا ہے، اس لیے تاکہ وہ جمعے کے اہتمام کے ساتھ شریک ہو سکے. اس میں تو پہلی ساعت میں آنے کے لیے فضیلت ہے. پہلی ساعت یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد ہی لوگ آنا شروع ہو جائیں، تلاوت کریں، نفل پڑھیں، اس کی فضیلت ہے. فرضیت نہیں ہے، فضیلت ہے، مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کے لیے بڑی ترغیب ہے، تشویق ہے، بڑی بشارتیں ہیں احادیث میں. تو چھٹی کا دن اگر ہے تو وہ ہے، ادر وائز چھٹی کا کوئی کانسیپٹ ایز سچ اسلام میں نہیں ہے. اس لیے کہ جمعے کے بعد بھی فرمایا کہ اب نکلو اور تلاش معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو، جو بھی کام ہے. کوئی چھٹی لازم نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی ضرور کرنی ہے، لیکن اگر چھٹی ہو تو جمعے کی ہو، اور جمعے کی ہو تو صبح کے وقت تو لازمن ہو. بعد جمعہ جو ہے آپ مصروفیات رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی ایک ذکر سے اٹھ کے گئے ہو، یہ ذکر ہے، خطبہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، فارغ ہو گئے دنیاوی کام میں مصروف ہو گئے لیکن پھر بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے. کوشش کرو کہ ذکر لسانی جاری رہے. وذکر اللہ کثیرا, کثرت سے اللہ کو یاد رکھو. چنانچہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرو, اور وہ ہماری مصروفیات میں رکاوٹ نہیں بنتا لیکن اس میں خیر ہے. اللہ کا ذکر ہے اور خاص طور پر شعوری ذکر ہوگا تو پھر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکے گا. جس دل کے اندر جو ہے وہ محجوبیت آ جاتی ہے اللہ کی یاد سے, جو دل غافل ہو جاتا ہے, شیطان وہیں پر حملہ آور ہو. تو وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہاں اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے جو احادیث میں اس کی اہمیت آئی ہے, چند احادیث ان کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں, وقت کم ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے کی قدر نہ کرتے ہوئے 3 جمعے لگاتار ترک کر دیے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے. اتنی اہمیت ہے جمعے کی. ایک اور حدیث میں بھی الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ جمعے کے لیے نہیں آ رہے, تو آپ نے فرمایا بعض لوگوں کو جمعے کی نماز ترک کرنے سے بعض آ جانا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ لازماً غافلین میں سے ہو جائیں گے. یہ تو اس کی اہمیت ہے جمعے کے دن حاضری کی اور وقت پر حاضری, کیونکہ یہ بھی ہے کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو حاضری والے فرشتے جو ہیں وہ بھی خطبے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, رجسٹر بند کر دیتے ہیں. تو بر وقت پہنچنا ہے, ورنہ جمعے کی اس افادیت سے اور فضیلت سے انسان محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو تفصیلات آئی ہیں کہ توجہ کے ساتھ سننا ہے, اور اس کے لیے اہتمام کیا ہے کہ گھر سے نہا دھو کر آؤ, اچھے کپڑے پہن کر آؤ, ماحول اچھا ہو, خوشبو لگا کر آؤ, مسواک کر کے آؤ, یہ ساری سنتیں ہیں جمعے کی, تاکہ ایک بہتر ماحول میں کچھ سیکھ سکو. یہ نہیں ہے کہ ایک بس خانہ پوری کرنی ہے کسی طریقے سے جو ہے جس حالت میں بھی ہے اٹھ کے چلے آئے, چلو حاضری تو ہو گئی, حاضری تو ہو گئی لیکن اصل مقصود حاصل نہیں ہوا. وہ روح جو ہے اس سے ہم محروم رہیں گے, روح ہے جمعہ. اور اگر یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ تعلیم قرآن نہیں ہو رہی, تب بھی ہم روح جمعہ سے محروم ہیں. اصل مقصد تو تعلیم قرآن تھا, یہ ہماری محرومی ہے, بدقسمتی ہے. لیکن اتنی توجہ سے سنو کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو اور ساتھ والا اس کے روکے, اسے چپ کرانے کے لیے اسے کہا کہ مت بولو, تو اس نے بھی لغو حرکت کی ہے. اس سے جو اہمیت اندازہ ہے ہو رہا ہے کہ کوئی شخص بھی کلام نہ کرے, کوئی لفظ زبان سے نہ نکالے, بالکل خاموشی سے پوری توجہ سے خطبہ جمعہ کو سننا چاہیے. اور ظاہر بات ہے کہ کس لیے, وعید تعلیم قرآن, اس سے استفادہ کرنا ہے, قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو پھر اثر نو مضبوط کرنا ہے. یہ قرآن کے ساتھ تعلق, یہ دین کے ساتھ تعلق ہے. اسی کی تفسیر اور وضاحت سنت ہے, احادیث ہے, ان سب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تبھی معاملہ جو ہے مسلمانوں کا ثبوت لیے آگے بڑھے گا. آخری آیت میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے دیکھا کسی تجارت کو یا کسی دلچسپی کی چیز کو, کھیل تماشے کو, انفضوا الیہ, تو دوڑے اس کی طرف, لپکے اس کی طرف, وترکوک قائما, اور اے نبی آپ کو چھوڑ گئے کھڑے ہوئے. یہ واقعہ مدینہ میں پیش آیا تھا ایک موقع پر, اور اندازہ یہ ہوتا ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جمعے کی وہ اہمیت ابھی اتنی واضح نہیں تھی مسلمانوں پر. ظاہر ہے کہ ساری تعلیمات درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ ایک تدریج کے ساتھ آئی ہیں, احکام شریعت, تو جمعہ کا نظام بھی جو ہے وہ اس نے بھی اپنی ایک شیپ اختیار کی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوئی. تو ابھی مسلمانوں پر اس کی اہمیت اور فرضیت اس درجے منکشف نہیں تھی، اور کچھ قحط کا زمانہ تھا، اجناس کی قلت تھی. تو باہر سے قافلہ آیا، اور قافلے کے ساتھ جرس کارواں بھی ہوتی ہے، اس کی گھنٹیاں بجتی ہیں، آواز آتی ہے، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ پہنچ گیا. تو گھنٹیاں یا ڈھول بجانا یہ بھی گویا کہ معمول ہوتا تھا کہ اطلاع ہو جائے، نقارہ بجایا جاتا تھا کہ قافلہ پہنچ گیا ہے. تو فرمایا کہ جب انہوں نے دیکھا ایک تجارت کو وہ، اور یہ کچھ موسیقی کا معاملہ یا لغ تماشے کو، ان فضو الیہ، تو چونکہ اس وقت قلت تھی، قحط کا عالم تھا، تو لوگ جلدی میں تھے کہ ہم پہنچ جائیں، اور کہیں نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اجناس ختم ہو جائے، اور اس کی اہمیت واضح نہیں تھی. تو اکثر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. بعض روایت میں آتا ہے کہ گنتی کے چند 12, 14, 15 افراد رہ گئے تھے. باہر کے چونکہ ابھی تک اس کی اہمیت اس طرح واضح نہیں تھی، لہذا متنبع کر کے، وارن کر کے اور چھوڑ دیا گیا. یہ ایک واقعہ مسلمانوں کی تنبیہ کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید نے اس کو اتنا سیریس لے لیا. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ. اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر. تم پھر دنیاوی چیزوں کی طرف لپکتے ہو، اور جن میں اصل فائدہ ہے، اخروی فائدہ، وہ جو دوام والی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، اصل زندگی تو ہے ہی وہ دار آخرت، یہ تو اس کا ایک اپینڈکس ہے، زمیمہ ہے، دار الامتحان ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، متاع الغرور ہے، تم اس کو حقیقی زندگی سمجھتے ہو، حقیقت نہیں ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے. تو وہ بہت بہتر ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، اور پھر سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی تم لپکتے ہو دنیا کی چیزوں کی طرف. واللہ خیر الرازقین، اور جان لو کہ اللہ ہی ہے کہ جو تمام رازق سے سب سے زیادہ بہتر ہے، رزق دینے والا، بلکہ اصل میں ہے ہی وہ رازق، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہ احکام جمعہ جو سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں، یہ 3 آیات پر مشتمل رکوع ہے، اور اس سے پہلے رکوع کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ جمعہ کا اصل فنکشن ہے کیا، جمعہ سے مقصود ہے کیا. اسی کی ایک ڈائمنشن اور بھی ہے، یہاں قرآن کے ساتھ ایک تعلق، تعلیم قرآن. وہ یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارا دین جو ہے وہ، ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیولوجیکل دین ہے، ایک نظریاتی دین ہے. اس کی بنیاد کسی نسل پر، کسی زبان پر، کسی قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے. جو اس نظریے کو قبول کر لے، اللہ کی توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ ایک قوم ہے، یہ ایک امت ہے، اسی کو کہا جاتا ہے آئیڈیولوجیکل ریلیجن. اور آج کل جو آئیڈیولوجی مشہور رہی ہے، جس کی بنیاد پر انقلابات بھی آئے، وہ اشتراکی نظریہ تھا، مارکسزم تھا، جس کو دنیا جانتی ہے. مسلمان بھی اصل میں ایک انقلابی جماعت ہے، اس پوری امت کے ذمے ایک کام ہے، اور وہ ہے کہ کل روح ارضی پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا. دیکھیے، اشتراکیت ایک نظام تھا، اور جو اس کے علم بردار تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ باقی سارا نظام جو ہے ختم کر کے اشتراکی نظام کو رائج کرنا، جس میں دولت کی تقسیم ان کے حساب سے بڑی منصفانہ ہے، عادلانہ ہے، جس میں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، سب کو برابر کر دو. وہ انسانی ذہن کا بنایا ہوا ایک نظام تھا، لیکن اس کے پیچھے جن لوگوں نے قربانی دی وہ اسی لیے تھی کہ دنیا میں جو بے انصافی ہے وہ شاید اس سے ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ ہیں ایک جن کو دولت کا ہیضہ ہو گیا ہے، اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ شمار نہیں کر سکتے، ان کی نسلیں جو ہیں وہ کھائیں تو انہیں کچھ کمانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کچھ جمع ہو چکا ہے، اور کچھ ہیں جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں، بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں، اور یہ بڑا طبقہ وہ ہے. تو یہ جو وسائل دنیا میں ہیں یہ سب انسانوں کے لیے تھے، ایک طبقہ ان پر قابض ہو گیا اور باقی سب محروم ہی محروم ہیں. یہ بے انصافی ختم ہونی چاہیے. ایک آئیڈیالوجی تھی، اس آئیڈیالوجی کے تحت جو ہے اس آئیڈیالوجی کو زندہ رکھنے کے لیے لازم تھا کہ ہفتے وار اجتماعات ہوں، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے، تب وہ آئیڈیالوجی برقرار رہتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے جب تک بھی وہ رہا نظام، بنیاد اس کی یہ تھی، اسی لیے لوگوں نے قربانیاں دے کر بھی، اور کہا جاتا ہے کہ پھانسی کا پھندا چوم کر جو ہے وہ انہوں نے گلے میں ڈالا ہے، ایک بڑے کوز کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو سب سے بڑا کوز تو اصل میں یہ ہے کہ اس رب کی دھرتی پر، رب کی زمین پر رب کا نظام ہو، جو اصل میں عادل و قسط اور انصاف کا سب سے بڑا علم بردار ہے. اور بات کہتا ہوں اگر استحصال، ایکسپلائٹیشن ختم ہو سکتی ہے تو صرف اس کی بنیاد، دنیا میں امن و امان آ سکتا ہے تو صرف اسی دین کی بنیاد ہے. اور ایک بڑا طویل عرصہ ہے جو دنیا نے دیکھا ہے، خلافت راشدہ ہے، اس کے بعد بھی، دور بنو امیہ میں بھی بڑے ہی مثبت اثرات تھے کہ جو برقرار رہے ہیں بہت عرصے تک. بہترین نظام عادلانہ ہر اعتبار سے. تو اسلام اس اعتبار سے ایک آئیڈیولوجیکل ریلیجن ہے کہ اس کے ذمے ہے ایک نظریہ کے پرچارک بھی، یہ توحید کا پرچار کرنا ہے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی آ جائے، وہ زرد روح ہو، وہ سیاہ روح ہو، وہ سفید روح ہو، جو کوئی بھی ہو، وہ اس امت کا حصہ ہے. اس نظریے کو جب تک آپ اس کے ساتھ بندھے رہیں گے، اس کا یادہ کرتے رہیں گے، اپنے لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہیں گے، تو پھر یہ مذہب، یہ امت بھی جو ہے مضبوط رہے گی. جب نظریے سے تعلق ٹوٹے گا تو ڈھیر ہے مٹی. اسی لیے پچھلی صورت میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مشن کا ذکر ہے بڑے اہتمام سے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا دے کر اور دین حق دے کر، وہ نظام عدل اجتماعی جسے قرآن میں اور مقامات پر میزان بھی کہا گیا، جس میں ہر شخص کو اتنا ہی ملے جتنا اس کا حصہ ہے، کوئی اپنے حصے سے زیادہ وصول نہ کر سکے، کوئی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکے. یہ میزان، اور یہ میزان نصب کرنا پوری دنیا پر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. مشرکوں کو تو یہ بڑا ناگوار ہوگا. یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں، جو سارے ریسورسز کے اوپر قابض رہتے ہیں، تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین یہاں پر آئے اور پھر دولت کے منصفانہ تقسیم ہو اور ہر شخص کو اس کا حق ملے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معین کیا. اسی کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس ڈیل کی طرف، اللہ کے ساتھ ایک سودا کر لو، اس سودے کے نتیجے میں تم عذاب علیم سے چھٹکارا پا جاؤ گے. تؤمنون باللہ ورسولہ، بنیاد تو ایمان ہے اللہ اور رسول پر، محکم پختہ یقین. وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرنا ہوگا اللہ کی راہ میں، اپنے مال بھی کھپانے ہوں گے، اپنے جسم و جان کی توانائیاں اور وقت بھی لگانا ہوگا، ضرورت پڑے تو نقد جان پیش کرنی ہوگی. کس کام میں؟ اسی مشن کے لیے، وہ غلبہ دین، اللہ کا دین اس دھرتی پر جو اللہ ہی کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے یہ زمین، اس پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم ہو جائے، اس کے لیے یہ امت تشکیل دی گئی ہے. شہادت علی الناس، امر بالمعروف نہی عن المنکر. امت کو یاد ہی نہیں کہ یہ ہمارا کوئی مقصد بھی تھا، امت کا بھی کوئی اجتماعی نصب العین تھا، کوئی مشن تھا. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اور یہ صلاحیتیں اس لیے ہیں کہ خوب دنیا کمائے، دنیا بنائے، دنیا میں آگے نکلے ایک دوسرے سے، بس یہ ہے وہ مشن جو اس امت کو دیا گیا، اور یہ انقلابی مشن ہے، اور اس کا اصل لٹریچر یہ قرآن ہے، اس کی تعلیم، ہفتے وار تعلیم کا یہ پروگرام ہے، جمعے کا نظام ہے. یہ جب تک اپنی اصل روح کے ساتھ قائم تھا، آپ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اور اللہ کی زمین کے بڑے حصے پر واقعی اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا. ایمان تو لوگ بعد میں لائے، وہ تو اس دین کی برکات کو دیکھ کر لائے، لیکن جب اللہ نے مسلمانوں کو قوت دی ہے اور جہاد کے ذریعے انہوں نے دین قائم کر دیا، علاقے فتح کرتے گئے، اللہ کا دین قائم، ملوکیت کا خاتمہ، شریعت کا نفاذ، یہ ہے وہ انقلابی مشن. اور اس کے لیے پھر انقلابی لٹریچر، وہ انقلابی لٹریچر یہ قرآن ہے اس امت کے لیے. اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر امت مٹی کا ڈھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، وہ عشق کیا ہے اصل میں؟ اگر واقعی اللہ سے محبت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، وہ اس کی زمین پر نافذ ہونا چاہیے. عشق کا تقاضا تو یہ، وفاداری کا تقاضا تو یہ. جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی تکمیل میں یہ جان مال سب نشاور ہونے چاہیے. تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر. تو اس راکھ کے ڈھیر کے اندر جو چنگاری ہے اصل میں، وہ یہ قرآن ہے اگر اس کی طرف رجوع کریں، اور اسی کا یہ نظام ہے جمعے کا. کاش کہ یہ اپنی اصل روح کے ساتھ پھر دوبارہ اسی طریقے سے استوار ہو سکے. بہرحال یہ ہے سورۃ الجمعہ. اللہ تعالی ہمیں اس جمعے کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. ایک دو منٹ میں کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی کچھ پوائنٹ ہیں، بلکہ پوائنٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر مرثیہ خوانی کرنی ہے حالات کی. جس طریقے سے میں نے اشارہ پہلے بھی کیا کہ مہنگائی کا جو سیلاب جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور پھر آگے حکومت نے، عوامی حکومت نے عوام کے فائدے کے لیے جو جی ایس ٹی، وہ جو ٹیکس لگایا ہے، ظاہر بات ہے کہ جن سے ہم بھکاری ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ شرطیں بھی لگاتے ہیں، اور یہ جو ہم مان رہے ہیں یہ بھکاری بن کر، یہ قرض ہے ہمارے اوپر، وہ کوئی بھیک آپ کو خیرات نہیں دے رہے، وہ قرض ہے، انہی کی شرائط پر جو ہے ہم قرض لیتے ہیں. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں نہ صرف یہ واپسی قابل واپسی ہے اور اس پر اتنے پرسنٹ لگے گا سود، بلکہ اب ہماری باتیں بھی مانو، عوام کی قبر دوہری ہو چکی ہے، مہنگائی سے ہوتی ہے تو ہوتی رہے، بھاڑ میں جائیں، اب جی ایس ٹی لگانا پڑے گا، اب فلاں ٹیکس لگانا ہوگا، اب تیل کی قیمتیں بڑھانی ہوگی، اب بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہوں گی، اب سوئی گیس کی قیمت بڑھانی ہوگی. غلام ہے، محکوم ہے، لہذا مجبور ہے. تو عوامی حکومت، کم سے کم ہمیں اس حوالے سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے کہ یا عوامی حکومت ہو یا فوجی حکومت، عوام کے دکھوں کا مداوا کوئی نہیں. جو اعلیٰ ترین نظام اللہ نے دیا ہے، بہترین نظام، جس میں واقعی اگر وہ نظام قائم ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا جو یہ اوپر بیٹھ کے جو اللے تللے ہو رہے ہیں. ایوب بیگ صاحب نے میرے کہنے پر کچھ چیزیں مجھے لکھ کر دی تھی کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پاکستان میں اور بڑھائی جا رہی ہیں. اندازاً 37 روپے فی لیٹر حکومت جو ہے منافع کما رہی ہے اس کے اوپر، اور نیٹو افواج کے لیے بغیر منافع کے سپلائی کیا جا رہا ہے. ہم وفادار کس کے ہیں، اپنے عوام کے ہیں یا ان نیٹو کے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کے؟ شرع سود دنیا میں کمی کی طرف اس کا رجحان ہے، ہمارے ہاں اضافہ. قرضوں کی معافی، 2.5 سال میں 52 ارب روپے معاف کیے گئے ہیں قرضے. یہ کون ہیں؟ بڑے بگڑے مگرمچھ جو ہڑپ کر گئے ہیں قومی دولت، ان کو معاف کیا جا رہا ہے. اور ان کے جرائم کی سزا بھی کس کو مل رہی ہے؟ عوام کو، بذریعہ عوامی حکومت. رونے کا مقام ہے، لیکن اس سے بڑا رونا یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کتنے گلے سڑے نظام کو ہم نے گلے سے لگا رکھا ہے. سسٹم نہیں ہونا چاہیے ادھر سے ادھر، سسٹم بند، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے. لیکن جو بہترین نظام اللہ نے عطا کیا اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں. حکومت کے شاہی اخراجات کا ایک انڈیکس، وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش 6 مہینے میں 40 کروڑ روپے اس پر لگ گئے ہیں، تزئین و آرائش پر. یہ ہے مفلس اور قلاش اس وقت ہماری حکومت اور ان کے یہ اللے ترلے. یہ ہے صورتحال کہ جس کا رونا ہی رویا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کی غلامی اور چاکری، وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ڈرون حملے مسلسل، اس کے نتیجے میں جو بدترین بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. اب کراچی کا سانحہ بھی ہوا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں ان کے اندر اصل ہاتھ سی آئی اے کا ہے. جو بھی واقعات پیچھے، وہی ہمارے مہربان ہیں جن کے لیے ہم نے سب کچھ پہلے بھی قربان کیا اور اب بھی آئندہ بھی تیار ہیں. اگر وہ کچھ ہمیں نقد اور بڑھا دیں ہماری مدد، تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ صورتحال ہے، کاش کہ یہ قوم جاگے اور یہ حالات بدلیں گے نہیں اصولی طور پر جب تک قوم اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی. باقی اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن اصولی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے ہٹ جانے کے بعد کوئی اور کسی اور طرح کی عوامی حکومت آ جائے تب بھی یہی ہوگا. حکمرانوں کے بدلنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، قوم کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.